السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغان وزارت دفاع نے ایک بیان میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اتوار کے روز غزنی میں ہونے والے افغان خصوصی فوجوں پر حملے کا منصوبہ ساز گزشتہ رات اپنے 7 جنگجوؤں کے ہمراہ مارا گیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ حمزہ وزیرستانی اور اس کے 7 جنگجو غزنی صوبے کے گیرو ضلع میں ہلاک ہوئے. غزنی صوبے کے گورنر کے ایک ترجمان وحید اللہ جمعہ زادہ نے تصدیق کی ہے کہ حمزہ وزیرستانی اور اس کے 7 جنگجو گزشتہ رات گیرو میں ایک فضائی حملے میں مارے گئے. اس سے پہلے کی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ اتوار کے روز غزنی میں افغان فوجی اڈے پر ایک کار بم دھماکے میں 30 افراد ہلاک اور 24 دیگر زخمی ہو گئے تھے. صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ حملے کا شکار تمام افراد افغان فوج کے سیکیورٹی اہلکار تھے. افغانستان کے ایک اور صوبے زابل میں صوبائی کونسل کے سربراہ عطا جان حق بیان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. حکام نے اس بم حملے میں ایک شخص کے ہلاک جبکہ 23 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. حملے میں عطا جان حق بیان معمولی زخمی ہوئے. عطا جان حق بیان کو طالبان کا شدید مخالف سمجھا جاتا ہے. ان کے قافلے پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری بھی کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے. افغانستان سے ملحقہ اور دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے. تشدد کی تازہ ترین واردات میں سوموار کے روز شمالی وزیرستان کے دوسرے بڑے قصبے میر علی میں 4 سرکردہ قبائلی رہنماؤں کو گھات لگا کر قتل کر دیا گیا. چاروں قبائلی رہنماؤں کو قتل کرنے کے بعد نامعلوم حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. تشدد اور دہشت گردی اور قتل کی لگاتار وارداتوں نے مقامی لوگوں کو پریشان کر دیا ہے. حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. افغان صدارتی محل کے ترجمان صدیق صدیقی نے تصدیق کی ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان امن بات چیت کے طریقہ کار سے متعلق 21 نکات پر سمجھوتا طے پا گیا ہے، تاہم بعض امور پر اتفاق رائے ہونا ابھی باقی ہے. صدارتی محل کے نائب ترجمان دعوی خان میناپال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قیام امن صدر اشرف غنی کی اولین ترجیح ہے، اور وہ ایک ایسے امن کے خواہاں ہیں جو افغان آئین کو تحفظ دے، اور دوحا میں افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم ایسے امن کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں افغان حکومت اس بارے میں تذبذب کا شکار ہے کہ دوحا میں امن بات چیت کے طریقہ کار کے بارے میں کن امور پر تصفیہ ہونا بھی باقی ہے. تاہم ان کے مطابق طالبان کا کہنا ہے کہ امن بات چیت کے طریقہ کار سے متعلق طالبان نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے. سابق صدارتی امیدوار رحمت اللہ نجیب کے ترجمان عارف کیانی کا کہنا ہے کہ طالبان اپنی 2 دہائیوں سے جاری لڑائی کو جد و جہد قرار دینے پر مصر ہیں. ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن بحال کرنے کی امید اب بھی موجود ہے. گلگت بلتستان کی وادی حنزہ سے تعلق رکھنے والے عوامی ورکرز پارٹی کے سرکردہ رہنما بابا جان رہائی کے بعد اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. سن 2011 میں فسادات اور املاک کو نقصان کے الزام میں بابا جان اور ان کے متعدد ساتھیوں کو حراست میں لے کر دہشت گردی سمیت دیگر سنگین جرائم کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے. بابا جان ایسے تمام الزامات کی نفی کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں گے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھائیں گے. نائجیریا کے شمال مشرقی حصے میں اختتام میں ہفتہ ہونے والے حملے میں کم از کم 110 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے، جس کے لیے علاقے میں عسکریت پسندوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو آج پیر کے روز پہلی پریزیڈنٹ ڈیلی بریف دی جا رہی ہے، جس کے تحت ان کی رسائی قومی سلامتی کے امور پر انٹیلیجنس کی تیار کردہ رپورٹ تک ہوگی. بائیڈن اور نامنتخب نائب صدر کاملا ہیرس سے توقع ہے کہ وہ آج اپنی انتظامیہ کے اقتصادی شعبے میں اعلی سطح کے عہدوں پر نامزدگی کریں گے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ملتان میں ہونے والے جلسے کے بارے میں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل سیاسی جماعتیں آج جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں حکومت کے خلاف گٹھ جوڑ کر رہی ہیں. جلسے سے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری پہلی بار خطاب کر رہی ہیں. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی کہتی ہیں کہ حکومت اپوزیشن کے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی لیکن قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع ملتان میں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اثر جلسہ کر رہی ہیں جسے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتوں کے قائدین خطاب کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما مولا بخش چانڈیوں کے مطابق ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے کے باعث شہر کی بیشتر سڑکات بند کر دی گئی ہیں جبکہ شہر میں موبائل فون سروس بھی متاثر ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے مولا بخش چانڈیوں نے کہا کہ حکومت نے پی ڈی ایم کے جلسے کو روکنے کے لیے پنجاب کے دیگر اضلاع سے پولیس کی اضافی نفری کو طلب کر لیا ہے. مولا بخش چانڈیوں کہتے ہیں کہ انتظامیہ نے اسٹیڈیم کو کارکنان سے خالی کرا کر ایک بار پھر سے تالے لگا دیے ہیں جبکہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے چاروں بیٹوں سمیت دیگر قائدین کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں.
شام کو کہیں گے جلسہ ناکام ہوا, لوگ آئے لے, لوگوں نے ان کی بات کو رد کر دیا. انتہا کی شرم بے شرمی ہے اور انہوں نے جھوٹوں کی ایک فوج بھرتی کی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں ناکام, قبول ہے آپ کی بات, اگر ناکام ہے پی ڈی ایم کے کہنے پہ, پیپلز پارٹی نون لیگ کے کہنے پہ جمعیت کے لوگ نہیں آئیں گے تو یہ رستے کیوں روکے جا رہے ہیں, یہ کنٹینر کیوں لگائے جا رہے ہیں؟
مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی گناہ کے دو مرتبہ جیل کاٹی ہے لہٰذا وہ گرفتاریوں کے خوف سے دیواریں پلانگنے والی نہیں. ملتان روانگی سے قبل لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ملک میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے جلسے ہو رہے ہیں, کیا وہاں کرونا نہیں پھیل رہا؟ کیا ساری ایس او پیز اپوزیشن کے لیے ہیں؟
سلیکٹرز کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا ہوں, آج تک انہی کا پلو پکڑ کے چل رہا ہو اس کو ایسی بات کرنی دے دے, ان کے منہ سے جمہوریت کی بات جو ہے وہ ایک توہین کی طرح لگتا ہے. کرونا یہ دیکھتا ہے کہ اپوزیشن کا جلسہ ہے تو اندر چلا جاؤں, اور گنتی کرتا ہے کہ 300 ہے تو اندر نہیں جاؤں گا, اگر زیادہ ہے تو اندر چلا جاؤں گا.
پی ڈی ایم کے ملتان میں ہونے والے جلسے میں سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری بھی خطاب کریں گی. وزیراعلی پنجاب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ ملتان کے عوام اس تھکی ہاری اپوزیشن کو آخری جھٹکا ضرور دیں گے. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشق اوان نے کہا کہ حکومت کی جانب سے یہ اجازت ہے کہ 300 افراد کے اجتماع پر پابندی نہیں, لیکن ان قواعد و ضوابط کی کسی نے خلاف ورزی کی تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی.
یہ فیصلہ کیا کسی جگہ بھی رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے, جو انفیکشس کنٹرول ڈیزیز ایکٹ ہے اس کے تحت وہ تمام جو خلاف ورزیاں کرنے والے افراد ہوں گے انہیں قانون کے دائرہ کار میں لائیں گے.
حکومت کی جانب سے سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ, سرکاری ملازمین کو زخمی کرنا اور کرونا قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر سیاسی رہنماؤں کے خلاف مقدمے درج کر لیے گئے ہیں. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پی ڈی ایم کے اس جلسے کے بارے میں جیسے جیسے رپورٹیں ہمارے پاس آئیں گی ہم آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے. ہمارے نیوز بلٹن باقاعدگی سے سنتے رہیے گا. آئیے اب آپ کو اس رپورٹ کی تفصیل بتاتے ہیں جس کے مطابق گزشتہ 7 سال کے دوران پاکستان میں مبینہ جبری تبدیلی مذہب کے واقعات کی سب سے بڑی تعداد صوبہ پنجاب میں سامنے آئی. کئی مبصرین کے بقول یہ انکشاف حیران کن ہے کیونکہ اس سے قبل صوبہ سندھ میں ایسے کیسز کی تعداد سب سے زیادہ رپورٹ ہوئے, لیکن انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق پنجاب میں ایسے کیسز بڑی تعداد میں سامنے آنے کی اصل وجوہات میں غربت, جرائم اور مذہبی حوصلہ افزائی شامل ہیں. رپورٹ کی تفصیلات پیش کر رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب.
پاکستان میں انسانی حقوق, جمہوری ارتقاء اور پسماندہ گروہوں کے لیے سماجی انصاف سے متعلق تحقیق اور وکالت سے منسلک ادارے سینٹر فار سوشل جسٹس کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 7 سالوں میں پنجاب میں مبینہ جبری تبدیلی مذہب کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سال 2013 سے 2020 میں سامنے آنے والے 162 کیسز میں سب سے زیادہ 52% شرح صوبہ پنجاب میں رہی۔ اسی طرح 44% سندھ جبکہ باقی خیبر پختونخوا، بلوچستان اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سامنے آئے۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ مبینہ جبری تبدیلی مذہب کے واقعات بہاول پور میں رپورٹ ہوئے، جہاں ان کی تعداد 21 رہی، جبکہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں کی تعداد ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی رہی، جس کے بعد مسیحی برادری اور پھر سکھ اور کیلاش برادری کے لوگوں کی رہی۔ رپورٹ کے مطابق 46.3% کم عمر افراد کو جبری تبدیلی مذہب کا نشانہ بنایا گیا۔ ادارہ برائے سماجی انصاف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیٹر جیکب کے مطابق ان کیسز کی بڑی تعداد پنجاب سے سامنے آنے کی سب سے بڑی وجہ تبدیلی مذہب کے لیے کی جانے والی مذہبی حوصلہ افزائی، کمزور معاشی حالات اور جرائم ہیں۔
پاورٹی بہت بڑا ڈرائیور ہے، اکنامک سٹیٹس جو ہے وہ ایک وہ کر دیتا ہے، پھر دوسرا ایک جسے کہتے ہیں پروسیلیٹائزیشن، اس کی ایک ڈرائیو بھی ہے، تبلیغ کریں ثواب ملے گا، تو وہ ایک ریلیجس جو ایک موٹیویٹ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور پھر کرائم ہے۔
انسانی حقوق کے ادارے متعدد بار جبری تبدیلی مذہب کے واقعات پر آوازیں بلند کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ سوال بھی شدت سے اٹھایا جاتا رہا ہے کہ اس کی زیادہ تر شکار خواتین ہی کیوں ہوتی ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن کے مطابق ایسے کیسز کی تعداد صوبہ پنجاب میں زیادہ سامنے آنے کی وجہ اس صوبے کا ملک کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہونا ہے۔ ان کے مطابق صوبہ پنجاب میں مذہبی بنا پر ووٹ کا حصول اور سیاست کافی فعال ہے۔ ڈاکٹر مہدی حسن کے مطابق انسانی حقوق کا تحفظ جمہوری ماحول ہی میں ممکن ہے۔
انسانی حقوق جو ہیں وہ جمہوری ریاست میں ہوتے ہیں یا جمہوری ماحول میں ہوتے ہیں، اور مذہبی ریاست اور جمہوریت یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ کوئی مذہبی ریاست کسی بھی مذہب کی ہو وہ جمہوری ریاست نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس میں جو مذہب سرکاری طور پر ریاست کا ہوتا ہے اس سے مختلف عقیدہ رکھنے والے دوسرے درجے کی تھیوری بن جاتی ہیں۔
لیکن حکومت اس بارے میں مختلف رائے رکھتی ہے۔ حکومتی عہدیدار بارہا کہتے آئے ہیں کہ ملک میں جبری تبدیلی مذہب کے واقعات میں بہت کم حقیقت ہے، اور بیشتر کیسز میں باہمی رضامندی کا عنصر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، جبکہ پاکستان پینل کوڈ میں بھی جبری تبدیلی مذہب کو جرم قرار دیا جا چکا ہے، جس کی سزا 7 سال تک قید اور جرمانہ بھی ہے۔ تاہم مبصرین کے مطابق قانون کے اس شق پر عمل درآمد نظر نہیں آتا۔ ادھر اقلیتوں کو جبری تبدیلی مذہب سے تحفظ کے لیے قائم کی گئی پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ جبری تبدیلی مذہب سے متعلق مجوزہ قوانین کا الگ بل تیار کیا جا رہا ہے، جس میں اس کی مکمل تعریف موجود ہوگی۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغانستان سے ملحق اور دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ تشدد کی تازہ ترین واردات میں پیر کے روز شمالی وزیرستان کے دوسرے بڑے قصبے میر علی میں 4 سرکردہ قبائلی رہنماؤں کو گھات لگا کر قتل کر دیا گیا۔ 4 قبائلی رہنماؤں کو قتل کرنے کے بعد نامعلوم حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تشدد اور دہشت گردی اور قتل کی پے در پے وارداتوں نے مقامی لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ حکومتی عہدیدار کہتے ہیں کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغانستان سے ملحقہ اور دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں تشدد بالخصوص گات لگا کر قتل کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام نے بتایا کہ سوموار کی روز شمالی وزیرستان کی دوسرے بڑے قصبے میرلی میں ایک ہی گاڑی میں سوار 4 قبائلی رہنماؤں کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ شمالی وزیرستان کی سینئر صحافی حاجی مجتبیٰ نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
شمالی وزیرستان کا ایک جگہ ہے جس کو بولتے ہیں میرلی سب ڈویژن۔ 4 ملکان اپنی گاڑی میں جا رہے تھے تحصیل، جو ہی تحصیل روڈ پر پہنچے تو وہاں پر پہلے سے تاک میں بیٹھے ہوئے نامعلوم افراد نے ان پر اندازون فائرنگ شروع کر دی، اور 4 ملکان جو ہے نا وہ جو وزیرستان کے سربراہان تھے موقع پر جان بحق ہو گئے۔
ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر پولیس حکام اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دے رہے ہیں۔ ضلعی پولیس آفیسر شفیع اللہ گنڈاپور نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ اس واقعے کے بعد تمام اہم سڑکوں اور راستوں پر سیکورٹی کی صورتحال سخت کر دی گئی ہے اور واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ شمالی وزیرستان سے ممبر صوبائی اسمبلی اور پشتون تحفظ تحریک کے رہنما میر کلام وزیر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
شمالی وزیرستان میں اس روا سال ریالیس چار گیٹ کلنگ کے واقعات ہوئے اور اس روا ہفتے میں تقریباً ایک درجن سے زیادہ، جو کہ آج بھی چار مقامی مشران کو ٹارگٹ کلنگ میں شہید کیا گیا، اور اس سے پہلے ایک دن یا دو دن پہلے ایک اور نوجوان کو شہید کیا تھا، اس سے پہلے چار اور بندوں کو۔
حکومتی اداروں کے امن و امان قائم کرنے میں ناکامی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے میر کلام وزیر کا کہنا ہے،
ضرب عضب آپریشن کے بعد ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یا پہ تو امن امان ہوگا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ضرب عضب سے پہلے جو آلات تھے بالکل اس طرف ہی آلات جا رہے ہیں، لیکن ریاست خاموش تماشائی بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے ہم پریشان بھی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں غم و غصہ بھی ہے۔ ریاست
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہدایات جاری کر دیے گئے ہیں،
لیکن سب سے پہلے تو اس کی مذمت کرتے ہیں، بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور جو ہماری پولیس ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ اس کی تحقیقات کریں اور جتنی بھی ممکن ہے اسسٹ کر لیں اس حوالے سے تاکہ ان جیسے واقعات کی روک تھام ہو۔
پانچ روز قبل شمالی وزیرستان کے اسی قصبے میرلی میں ایک تعمیراتی کمپنی سے منسلک چار انجینئروں کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا، جبکہ پچھلے تین سالوں سے اس قبائلی ضلع میں اعداد و شمار کے مطابق دہشت گردی، تشدد اور گات لگا کر قتل کے وارداتوں میں 250 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
گلگت بلتستان کی وادی ہنزہ سے تعلق رکھنے والے عوامی ورکرز پارٹی کے سرکردہ رہنما بابا جان رہائی کے بعد اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ 2011 میں فسادات اور املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں بابا جان اور ان کے متعدد ساتھیوں کو حراست میں لے کر دہشت گردی سمیت دیگر سنگین جرائم کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔ بابا جان ایسے تمام الزامات کی نفی کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں گے اور عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھائیں گے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بابا جان نے بتایا کہ وہ اپنے رہائی پر بہت خوش ہیں اور ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے رہائی پر گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے تمام مکاتب فکر کے لوگ اتنا پیار دیں گے۔ جیل جانے سے قبل کے وقت کو یاد کرتے ہوئے بابا جان نے بتایا کہ 2011 سے قبل وہ بہت چٹک تھے، وہ پہاڑوں پر بآسانی جا سکتے تھے اور ان کا سٹیمنا بہت زیادہ تھا، جبکہ اب ان کی وہ طاقت نہیں رہی کیونکہ جیل میں ان کا کولیسٹرول لیول بڑھ چکا ہے۔ ان کے مطابق آئندہ چند دنوں میں وہ اپنا مکمل طبی معائنہ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے۔ یاد رہے کہ پولیس نے 2011 میں فسادات اور املاک کو نقصان کے الزام میں عوامی ورکرز پارٹی کے رہنما بابا جان اور ان کے دیگر ساتھیوں کو حراست میں لے کر دہشت گردی سمیت سنگین جرائم کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے تھے۔ بابا جان کے مطابق وہ اس وقت مظاہرے میں شریک نہیں تھے بلکہ 40 کلومیٹر دور غلمت نگر میں ایک الگ عوامی اجتماع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا جان اپنی رہائی کو کسی بھی ڈیل کا نتیجہ قرار نہیں دیتے، ان کا کہنا ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔
ہماری پرامن جدوجہد تھی، پرامن جدوجہد ہے اور پرامن جدوجہد ہماری جاری رہے گی۔ گلگت بلتستان کو گزشتہ 71 سال میں بنیادی انسانی آئینی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، ان کو جناب ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت چلایا جا رہا ہے، کوئی بھی حکومت آئے وہ ان کو پیکیجز دے رہے ہیں، محترم پیکیجز ان کو دیا جاتا ہے، جو پیکیجز کوئی صنعت کے اندر، کوئی ریلوے کے اندر، کوئی بس کمپنی کے اندر ملازمین ہوتے ہیں ان کو پیکیجز دیے جاتے ہیں، کوئی بونس دی جاتا ہے۔ عوام کے لیے ایک آئین ہوتا ہے، ایک اس آئین کے مطابق عوام کو چلایا جاتا ہے۔
یاد رہے کہ رواں ماہ کے شروع میں وزیراعظم عمران خان نے دورہ گلگت بلتستان کے موقع پر گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچواں عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کیا تھا، تاہم انہوں نے اس اقدام کے لیے کوئی ٹائم لائن فراہم نہیں کی۔ بھارت نے ان کے اس اقدام پر شدید اعتراض کیا تھا۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی عبد الرحمان بخاری بابا جان کو اس وقت سے جانتے ہیں جب انہوں نے عملی طور پر سیاست میں قدم نہیں رکھا تھا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بابا جان کے گھر لوگوں کا تانتا بانتا لگا ہوا ہے اور ان کو مبارکباد دینے کے لیے ہر طبقہ فکر کے لوگ بشمول مرد، خواتین، بچے، بوڑھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مٹھائیاں لیے اور مقامی پکوان بطور تحفہ ان کے گھر آ رہے ہیں۔
علاقے میں جو ہے ان سے ہمدردی لوگوں کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہر عمر کے لوگ بابا جان کی جو ہے تصویریں اپنے پروفائلوں میں لگا رہے ہیں، ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی تشہیر ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے، گاؤں اور شہر سے نکل چکے ہیں، نکل کے وہ پورے گلگت بلتستان کے جو ایک مقبول ترین عوامی لیڈر بن چکے ہیں اس وقت۔
مستقبل کے حوالے سے بابا جان کا کہنا ہے کہ ان کی رہائی ضمانت کی بنیاد پر ہوئی ہے اور ابھی تک ان کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اپنی سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ وہ مقدمات کے بعد ہی کریں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور بھارت کی پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کردہ حالیہ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج پانچویں دن میں داخل ہو گیا۔ پنجاب، ہریانہ اور دیگر ریاستوں کے ہزاروں کسان ان قوانین کے خلاف احتجاج اور مارچ کر رہے ہیں۔ بہت سے کسان دلی کے بڑاری نرنکاری گراؤنڈ میں پہنچے اور بہت بڑی تعداد میں کسان ہریانہ دلی بارڈر اور یوپی دلی بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ دلی کی طرف جانے والے تمام پانچوں داخلی راستے بند کر دیں گے۔ کسانوں نے وزیر داخلہ امت شاہ کی بات چیت کی مشروط پیشکش کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
متعدد ریاستوں سے کسانوں کے گروپ دہلی کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ دہلی سے متصل ہریانہ اور اتر پردیش کی سرحد پر ہزاروں کسانوں کی موجودگی کی وجہ سے ٹریفک میں زبردست خلل پڑا ہے اور دہلی آنے والوں کو دشواریوں کا سامنا ہے۔ دہلی پولیس نے حفاظتی انتظامات سخت کر دیے ہیں۔ دارالحکومت میں ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہے، لیکن ناردرن رینج دہلی کے جوائنٹ پولیس کمشنر سریندر یادو کا کہنا ہے کہ صورتحال پرامن اور قابو میں ہے۔ ہم کسانوں کے رابطے میں ہیں، ہمارا مقصد نظم و نسق کو برقرار رکھنا ہے، جس کے لیے ہم نے اضافی پولیس فورس تعینات کر رکھی ہے۔ آل انڈیا کسان مزدور سنگھ کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر آشیش مٹل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے جو قوانین منظور کیے ہیں وہ کسانوں کے خلاف اور صنعت کاروں اور کمپنیوں کے مفاد میں ہیں۔
جو قانون ہیں اس سے کمپنیوں کے افسر بنیں گے، ودیشی کمپنیوں کے لیے جو ہے، کھادیان کمپنیوں کے لیے اور بڑے کارپوریشن کے لیے جو ہے آمدنی بڑھے گی، کسانوں کی زمین گروی رکھی جائے گی، کسانوں پر قرضے بڑھ جائیں گے، کانٹریکٹ فارمنگ سے بہت برے انوبھو رہے ہیں اور پوری سرکاری خرید کی ویوستھا سماپت ہو جائے گی کیونکہ نجی منڈیوں کی ویوستھا آ جائے گی۔
ادھر وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے مذکورہ قوانین کو کسانوں کے حق میں بتایا اور کہا کہ حکومت کسانوں سے بات کر رہی ہے اور وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے۔
کسی کے من میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ سرکار بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہم پہلے بھی بات کیے تھے، آج بھی بات کر رہے ہیں اور قانونوں پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں کسانوں کو انرودھ کرنا چاہوں گا وہ آندولن کا راستہ چھوڑ کر وارتا کے لیے آئیں اور بھارت سرکار ان کی بات کو کھلے من سے سنے گی۔
خیال ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک روز قبل اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ان قوانین کی حمایت کی اور کہا کہ اس سے کسانوں اور خریداروں کے درمیان موجود دلالوں سے کسانوں کو نجات مل جائے گی۔ ڈاکٹر آشیش مٹل نے بتایا کہ جب تک یہ قوانین واپس نہیں لیے جاتے احتجاج جاری رہے گا۔ ان کے مطابق ہزاروں کسان چار ماہ کا راشن لے کر نکلے ہیں اور وہ اس سے بھی زیادہ دنوں تک سڑکوں پر جمے رہ سکتے ہیں۔ دہلی میں متعدد مقامات پر اور دہلی ہریانہ اور دہلی یو پی بارڈر پر موجود سینکڑوں ٹریکٹروں میں خوردنوش اور رات گزارنے کے انتظامات ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی تنظیموں کی جانب سے دہلی میں جگہ جگہ کسانوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا ہے۔ متعدد مساجد میں بھی ان کے لیے خوردنوش کا انتظام ہے۔ ادھر اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے امت شاہ، راج ناتھ سنگھ، نریندر سنگھ تومر اور بی جے پی صدر جے پی نڈا نے اتوار کی شب میں میٹنگ کی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ امت شاہ 1 دسمبر یعنی منگل کے روز کسانوں کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان کے صوبہ غزنی میں گزشتہ روز کار بم دھماکے میں 30 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ مشرقی صوبے زابل میں بم دھماکے میں صوبائی کاؤنسل کے سربراہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حکام نے اتوار کے روز غزنی میں ہونے والے کار بم حملے کی شدت اور متاثرہ مقام پر تباہی کے باعث مزید ہلاکتوں کا اندیشہ ظاہر کیا۔ غزنی کے صوبائی ہسپتال کے ڈائریکٹر باز محمد ہمت نے بتایا کہ دھماکے کے بعد 30 لاشیں ہسپتال لائی گئیں، جبکہ 24 زخمیوں کو بھی ہسپتال گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام ہلاک شدگان اور زخمی افراد سیکیورٹی اہلکار ہیں۔ ادھر افغان وزارت دفاع نے ایک بیان میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اتوار کے روز غزنی میں ہونے والے افغان خصوصی فوجوں پر حملے کا منصوبہ ساز گزشتہ رات اپنے 7 جنگجوؤں کے ہمراہ مارا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حمزہ وزیرستانی اور اس کے 7 جنگجو غزنی صوبے کے گیرو ضلع میں ہلاک ہو گئے۔ غزنی صوبے کے گورنر کے ایک ترجمان وحید اللہ جمعہ زادہ نے تصدیق کی ہے کہ حمزہ وزیرستانی اور اس کے 7 جنگجو گزشتہ رات گیرو میں ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان صدارتی محل کے ترجمان صدیق صدیقی نے تصدیق کی ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان امن بات چیت کے طریقہ کار سے متعلق 21 نکات پر سمجھوتا طے پا گیا، تاہم بعض امور پر اتفاق رائے ہونا ابھی باقی ہے۔ صدارتی محل کے نائب ترجمان دعوی خان میناپل نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قیام امن صدر اشرف غنی کی اولین ترجیح ہے اور وہ ایک ایسے امن کے خواہ ہیں جو افغان آئین کو تحفظ دے، اور دوحہ میں افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم ایسے امن کار طریقہ کار طے کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر مولا عبدالسلام ضعیف کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں افغان حکومت اس بارے میں تذبذب کا شکار ہے کہ دوحہ میں امن بات چیت کے طریقہ کار کے بارے میں کن امور پر تصفیہ ہونا ابھی باقی ہے، تاہم ان کے مطابق طالبان کا کہنا ہے کہ امن بات چیت کے طریقہ کار سے متعلق طالبان نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ سابق صدارتی امیدوار رحمت اللہ رجیب کے ترجمان عارف کیانی نے کہا کہ طالبان اپنی 2 دہائیوں سے جاری لڑائی کو جدوجہد قرار دینے پر مصر ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن بحال کرنے کی امید ابھی بھی موجود ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کے 9 منتخب صدر جو بائیڈن کو آج پیر کے روز پہلی پریزیڈنٹ ڈیلی بریف دی جاری ہے، جس کے تحت ان کی رسائی قومی سلامتی کے امور پر انٹیلیجنس کی تیار کردہ رپورٹ تک ہوگی۔ بائیڈن اور 9 منتخب صدر کاملا ہیرس سے توقع ہے کہ وہ آج اپنے انتظامیہ کے اقتصادی شعبے میں اعلی سطح کے عہدوں پر نامزدگی کریں گے۔ ذرائع ابلاغ کی متعدد تنظیموں نے اس عمل سے واقف افراد کی معلومات کے مطابق بتایا کہ نیرا ٹینڈن وائٹ ہاؤس بجٹ کی قیادت کے لیے انتخاب ہیں، جبکہ ماہر اقتصادیات کاؤنسل آف اکنامک ایڈوائزرز کی سربراہ ہوں گی۔ بائیڈن پہلے ہی فیڈرل ریزرو کی سابق سربراہ جینٹ یلن کو متوقع وزیر خزانہ کے طور پر نامزد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور توقع ہے کہ وہ والی اڈیمو کو یلن کے کلیدی نائب کے طور پر منتخب کریں گے۔ اس سے پہلے امریکہ کے 9 منتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس نے اپنی کمیونیکیشن ٹیم میں تمام عہدوں کے لیے خواتین کو نامزد کیا ہے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
وائٹ ہاؤس کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر کے لیے کیٹ بیڈنگ فیلڈ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وہ جو بائیڈن اور کمرا ہیرس کی انتخابی مہم کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ اس سے قبل وہ سابق صدر براک اوباما کے دور میں نائب صدر جو بائیڈن کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بھی رکھتی ہیں۔ مہاجرین کے لیے خصوصی طور پر آواز بلند کرنے والی تنظیم امریکہ وائس کے لیے بطور ڈپٹی ڈائریکٹر خدمات انجام دینے والی پلیٹ اوبر کو کیٹ بیڈنگ فیلڈ کا نائب نامزد کیا گیا ہے۔ کیٹ بیڈنگ فیلڈ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جو بائیڈن کی ٹیم میں بطور وائٹ ہاؤس کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر خدمات انجام دینا ان کے لیے فخر کی بات ہوگی۔ بائیڈن کے انتقال اقدار کے دفتر سے جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق 9 منتخب صدر کا کہنا ہے کہ امریکی عوام سے براہ راست رابطے میں رہنا اور انہیں درست معلومات فراہم کرنا صدر کی ایک اہم ذمہ داری ہے، اور ان کی ٹیم وائٹ ہاؤس اور امریکی عوام سے رابطے میں رہنے کی ذمہ داری بہتر طریقے سے سر انجام دے گی۔ امریکہ کی 9 منتخب صدر اور نائب صدر کی کمیونیکیشن ٹیم میں شامل تمام خواتین تجربہ کار ہیں۔ سیمیون سینڈرز نائب صدر کملا ہیرس کی سینئر مشیر اور مرکزی ترجمان کی حیثیت سے کام کریں گی۔ اس سے قبل وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں شامل سینیٹر برنی سینڈر کی انتخابی مہم میں ان کے لیے کام کر چکی ہیں۔ جین ساکی کا انتخاب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ براک اوباما کے دور میں کمیونیکیشن کے مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکی ہیں, جبکہ سیاسی تجزیہ کار کیرن جین پیری بطور نائب جین ساکی کے ساتھ کام کریں گی. امریکہ میں انتقال اقدار کے متعلقہ محکمے نے گزشتہ ہفتے بائیڈن کی باضابطہ طور پر کامیابی تسلیم کی تھی, جس کے بعد نو منتخب صدر نے باقاعدہ طور پر ٹرانزیشن کا عمل شروع کر دیا تھا. جو بائیڈن کی کابینہ میں وزیر خارجہ, وزیر تجارت اور نیشنل سیکیورٹی ٹیم کے کئی نام سامنے آ چکے ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نائجیریا کے شمال مشرقی حصے میں اختتام ہفتہ ہونے والے حملے میں کم از کم 110 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے, جس کے لیے علاقے میں فعال جہادیوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے نائجیریا کے لیے رابطہ کار ایڈورڈ کلون نے ایک بیان میں بتایا کہ وہ بورنو ریاست کے دارالحکومت مائیدگوری کے قریب کوشوب دیہات میں شہریوں پر کیے گئے وحشیانہ حملے پر مشتعل ہیں. کلون نے کہا کہ کم از کم 110 افراد کو بے رحمی سے ہلاک کر دیا گیا, جبکہ متعدد زخمی ہوئے. انہوں نے مزید کہا کہ اس برسے شہریوں پر گیا انتہائی وحشیانہ حملہ ہے. انہوں نے اس گھناؤنے جرم کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے پر زور دیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس کے ترجمان نے اتوار کو دیر گئے ایک بیان میں کوشوب دیہات میں چاول کے کاشتکاروں پر اس خوفناک حملے کی شدید مذمت کی. گوٹیرس نے ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف حکومت کی حمایت کے لیے ادارے کی وابستگی کا اعادہ کیا. ان حملوں کی ذمہ داری ابھی تک کسی شدت پسند گروہ یا تنظیم نے قبول نہیں کی. البتہ ماضی میں اس طرح کے حملے عسکریت پسند تنظیم بوکو حرام یا شدت پسند گروہ داعش نے کیے ہیں. یہ دونوں شدت پسند تنظیمیں اس خطے میں فعال ہیں, جہاں مذہبی شدت پسند جنگجو گزشتہ دہائی میں کم از کم 30,000 افراد کو ہلاک کر چکے ہیں. نائجیریا کے صدر نے ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے سے پورے ملک کو صدمہ پہنچا ہے. اور اب پاکستان, جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے میسر ہونے کے باوجود موذی مرض کے خلاف جنگ میں ٹیسٹنگ کی اہمیت برقرار رہے گی. اس بات پر زور دیتے ہوئے عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ اب ٹیسٹنگ دنیا بھر میں عام ہو چکی ہے اور یہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ایک عام ہتھیار کی مانند ہے. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس گھبریسوس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹیسٹنگ کی اہمیت اس لیے برقرار رہے گی کیونکہ شروع میں کرونا سے بچاؤ کے لیے صحت عامہ کے ملازمین, معمر اور غیر محفوظ لوگوں کو ویکسین دی جائے, جس کے بعد بھی وائرس کے پھیلاؤ کے امکانات باقی رہیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹیسٹنگ بجائے خود بھی وائرس سے بچاؤ کے لیے سب کچھ نہیں ہے, بلکہ یہ اس مرض کے خلاف کوششوں کا ایک اہم حصہ ہے. ان کے بقول دنیا کے ممالک کو ٹیسٹنگ کے ساتھ ساتھ اس سے متاثر افراد کو الگ رکھنے کی ضرورت, کلینکس میں اس سے متعلق ساز و سامان, صحت عامہ کے ملازمین کی حفاظت, اس مرض کے پھیلاؤ کے ذرائع تک کی تحقیق اور قرنطینہ جیسے اقدامات کو جاری رکھنا ہوگا. گھبریسوس نے یہ بھی کہا کہ ایسٹرازینکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اشتراک سے بنائی جانے والی ویکسین کے بارے میں مزید معلومات کی ضرورت ہے. ویکسین کی دستیابی کے بارے میں بات کرتے ہوئے عالمی ادارے کے حفاظتی ٹیکوں کے شعبے کی ڈائریکٹر کیتھرین اوبرائن نے کہا کہ کوئی ایک ویکسین دنیا کے تمام حصوں میں ضروریات پوری کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہو سکتی, لہذا تمام ویکسینوں کی ضرورت ہوگی. مثال کے طور پر فائزر کی بنائی گئی ویکسین کو انتہائی سرد مقامات پر رکھنا ہوگا, لیکن یہ سہولت بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں میسر نہیں ہے. اس لیے ایسی ویکسین کی ترسیل کے لیے نئے طریقے تلاش کرنا ہوں گے جہاں کم درجہ حرارت پر یہ ویکسین رکھی جا سکے. ادھر آسٹریلیا میں غیر ملکی طلبہ کے لیے تعلیمی سلسلہ ایک مرتبہ پھر بحال ہونے جا رہا ہے. تقریباً 8 ماہ کے بعد خصوصی پرواز کے ذریعے پیر کو غیر ملکی ادارہ علم آسٹریلیا کے شہر ڈارون پہنچے ہیں. آسٹریلیا میں کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں سرحدوں کی بندش کے باعث اعلیٰ تعلیم کے شعبے کو شدید نقصان پہنچا ہے. تعلیمی سلسلے کو بحال کرنے کے لیے یہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے. آسٹریلیا میں تعلیم کا شعبہ ملکی معیشت میں زر مبادلہ میں اضافے کا سبب بننے کا چوتھا بڑا ذریعہ ہے. گزشتہ برس آسٹریلیا میں 5 لاکھ غیر ملکی طلبہ کا اندراج ہوا تھا, جس سے 37 بلین ڈالرز کا ملکی معیشت میں اضافہ ہوا تھا. رواں برس جون میں یونیورسٹیوں نے کہا تھا کہ سرحدوں کی بندش کی وجہ سے تعلیم کے شعبے کو 11 بلین ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے. اسد عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور امریکہ میں متعدی بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول کے قومی مرکز کے ڈائریکٹر اور اعلیٰ ترین طبی مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس کی نئی لہر شدت سے حملہ آور ہو سکتی ہے۔ اے بی سی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف فوری کامیابی کا کوئی امکان نہیں اور تھینکس گیونگ تہوار کی چھٹی کے بعد اس کے دوبارہ سر اٹھانے کا کبھی امکان موجود ہے۔ وائٹ ہاؤس میں کرونا وائرس رسپانس کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ڈیبرا بروکس نے بھی سی بی سی ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ تھینکس گیونگ کے موقع پر سفر کرنے والے بہت سے افراد ممکنہ طور پر کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہوں گے اور انہیں آئندہ ہفتے کے دوران کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے۔ ڈاکٹر ڈیبرا نے سفر کرنے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ 65 برس سے زائد عمر کے شہریوں اور ان افراد کے ساتھ رابطے سے گریز کریں جن میں کرونا وائرس کی علامات پائی گئی ہوں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کووڈ 19 کے 6,27,00,000 کیسز موجود ہیں، جن میں سے 1,33,00,000 کیسز امریکہ میں ہیں۔ بھارت اور برازیل بالترتیب 93,00,000 اور 63,00,000 کیسز کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 42,000 نئے کیسز کی نشاندہی کی گئی۔ کچھ یورپی ملک یورپ بھر میں کرسمس کے موقع پر اسکی ریزارٹس بند کرنے سے متعلق سمجھوتے کے خواہاں ہیں تاکہ کرونا وائرس کے مزید پھیلنے کے خطرے کو کم کیا جا سکے، تاہم ایسا کوئی سمجھوتا فی الحال طے نہیں ہوا۔ عالمی ادارہ صحت نے آج پیر کے روز خبردار کیا کہ افریقہ میں کرونا وائرس وبا کے دوران صحت کے نظام پر پڑنے والے بوجھ کے باعث کووڈ 19 کے مقابلے میں ملیریا سے ہونے والی اموات کے بڑھ جانے کا امکان ہے۔ اب کچھ دلچسپ خبریں آپ کو سنوائیں۔ امریکہ میں بلیک فرائیڈے شاپنگ کے لحاظ سے بڑا دن ہوتا ہے۔ جمعرات کے روز تھینکس گیونگ کا کھانا کھانے کے بعد سے ہی ملک بھر میں شاپنگ مالز کے باہر لوگ قطاروں میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ ہزاروں ڈالرز کی چیزیں چند سو ڈالرز میں خرید سکیں۔ امریکہ میں بلیک فرائیڈے پر آن لائن شاپنگ میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا۔ لوگوں نے گھروں پر بیٹھ کر خریداری کو ترجیح دی، لیکن ماہرین کے مطابق رواں ہفتے اسٹور خریداری بھی ضرور ہوگی۔ تفصیلات اسفر امام کی زبانی۔
امریکہ میں موسم سرما کی تعطیلات کا آغاز ہو چکا ہے، جو نومبر کے آخر میں یوم تشکر یعنی تھینک گیونگ سے شروع ہو کر نئے سال کے آغاز تک جاری رہتا ہے۔ ان تعطیلات میں بہت ساری کمپنیاں بڑے پیمانے پر اشیاء کی فروخت پر سیل لگاتی ہیں، جن سے صارفین میں خریداری کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ رواں برس کرونا بحران کے باعث جہاں زندگی کے دوسرے کئی پہلو متاثر ہوئے ہیں، وہاں شاپنگ کے رجحان میں بھی تبدیلی ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اس بار تھینک گیونگ کے بعد بلیک فرائیڈے کے سیل پر زیادہ تر امریکیوں نے آن لائن شاپنگ پر انحصار کیا اور خریداری پر $9 ارب خرچ کیے۔ آن لائن خرید و فروخت کا ریکارڈ رکھنے والی کمپنی ایڈوبی انالیٹکس کے مطابق رواں برس آن لائن شاپنگ میں 22% اضافہ ہوا۔ گزشتہ برس امریکی صارفین نے $7 ارب 40 کروڑ کی اشیاء خریدی تھی۔ دوسری طرف روایتی انداز میں دکانوں یا سپر مارکیٹس میں خریداری میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ لوگوں کے اسٹورز پر جانے کے رجحان میں 52% کمی ہوئی ہے۔ یہ رجحان امریکہ کے مغربی، وسطی اور جنوبی حصوں کے مقابلے میں شمال مشرقی اور مغربی حصوں میں زیادہ رہا۔ سب سے زیادہ کمی زیورات اور جوتوں کی خریداری میں رہی۔ کپڑوں کی فروخت میں 50%، جبکہ گھریلو اشیاء کی فروخت میں 39% کمی دیکھنے میں آئی۔ ماہرین کے مطابق اس مندی کے باوجود بلیک فرائیڈے کی شاپنگ صارفین کے اسٹور پر اشیاء خریدنے کے اس موسم کی بڑی فروخت میں شمار ہوگی۔ خرید و فروخت کے حوالے سے قائم کمپنی سینسر میٹاکنامی کے سینئر ڈائریکٹر برائن فیلڈ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کے باوجود بہت سے لوگ ذاتی طور پر اسٹور جا کر شاپنگ کرنا چاہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ صارفین ایسا ہفتے کے وسط میں کریں گے، کیونکہ ان دنوں مارکیٹوں اور اسٹورز پر لوگوں کا رش نہیں ہوتا۔ ان کے بقول کرسمس کے قریب اسٹور جا کر خریداری کرنے میں اشیاء زیادہ رعایتی داموں میں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور امریکہ میں آج سائبر منڈے ہے، جسے تھینکس گیونگ ڈے کے بعد آنے والے پیر کو منایا جاتا ہے۔ مارکیٹنگ کی یہ اصطلاح کمپنیوں نے صارفین کو آن لائن خریداری کی طرف راغب کرنے کے لیے وضع کی۔ گزشتہ ہفتے امریکہ میں تھینکس گیونگ کے بعد بلیک فرائیڈے تھا، جس کے بارے میں ہم نے تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوائی، جو ہر سال روایتی طور پر سال بھر میں خریداری کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور جس کے بعد اکثر افراد کی نظریں آج یعنی سائبر منڈے پر لگی ہوتی ہیں۔ خریداری کا یہ سیزن کرسمس کے بعد سال کی اختتامی سیلز کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات سائبر منڈے کے بارے میں فائزہ بخاری سے سنیے۔
سائبر منڈے کا آغاز سن 2005 میں ہوا، جب امریکی نیشنل ریٹیل فیڈریشن نے پہلی بار اس اصطلاح کو اپنی ایک پریس ریلیز میں استعمال کیا۔ روایتی طور پر بلیک فرائیڈے کے موقع پر سٹوروں کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں لگتی ہیں۔ آن لائن ریٹیلرز کو ایسے دن کی ضرورت محسوس ہوئی جب وہ اپنی اشیاء بالخصوص الیکٹرانکس صارفین کو آن لائن فروخت کر سکیں۔ آپ نیا ٹی وی خریدنا چاہیں یا اپنا موبائل فون اپ گریڈ کرنا، لیپ ٹاپ سے لے کر ہر طرح کا الیکٹرک سامان سستے داموں سائبر منڈے پر آن لائن خرید سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی بحران کے باوجود اس سال بلیک فرائیڈے پر پچھلے سال کی نسبت کہیں زیادہ خریداری کی گئی. اسی لیے آن لائن ریٹیلرز بھی توقع کر رہے ہیں کہ سائبر منڈے کے موقع پر وہ بھی اچھا منافع کما سکیں گے. نیشنل ریٹیل فیڈریشن کے سال 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال 60% صارفین آن لائن شاپنگ کا ارادہ رکھتے ہیں. امیزون کے ترجمان کیٹ سکارپا کے مطابق اس سال آن لائن شاپنگ میں اضافے کی وجہ سے وہ بھی سائبر منڈے پر زیادہ سیل کی توقع کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ہزاروں مزید افراد کو ملازمت دی ہے. جبکہ اس بار کرونا وائرس کی وجہ سے زیادہ افراد گھروں پر ہیں، اسی لیے گھریلو سجاوٹ کی اشیاء میں لوگوں کی دلچسپی بہت زیادہ ہے.
اور سائبر منڈے کے بارے میں فائزہ بخاری کی اس رپورٹ کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے. سنیے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں مزید رپورٹیں. ڈاکٹر رشید چھٹانی چیف میڈیکل ڈائریکٹر اور یہاں امریکہ میں ایک معروف سائنسدان ہے جو متعدد امراض کے بارے میں اپنے تحقیقی کام کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں. آج ہم انہیں سے کچھ سوال کر رہے ہیں کرونا وائرس اور ویکسینز کے بارے میں. دو حصوں پر مشتمل پروگرام کا پہلا حصہ پیش خدمت ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پاکستان میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز اور اموات کی شرح میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا ہے. جولائی کے بعد پہلی مرتبہ گزشتہ ہفتے بدھ کے روز 3,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے. کیسز میں حالیہ اضافے کے پیش نظر مختلف پابندیاں بھی عائد کی جا رہی ہیں. اس سلسلے میں ماہرین کہتے ہیں کہ عالمی وبا کی روک تھام کے سلسلے میں طے کردہ قواعد و ضوابط پر عمل درآمد نہ ہونے سے کرونا کی دوسری لہر میں تیزی آ گئی ہے. دوسری جانب کرونا وائرس کے لیے مختلف کمپنیوں نے ویکسینز کی تیاری کا بھی دعویٰ کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا کی ویکسین پاکستان میں کب دستیاب ہو سکے گی، اور کیا پاکستان کے پاس بڑے پیمانے پر اتنے وسائل موجود ہیں کہ وہ اس ویکسین کو حاصل کر سکے؟ یہی سوال تھا ہمارا ڈاکٹر رشید چھٹانی سے. وہ کہتے ہیں
پاکستان کے اندر جو ویکسین اس وقت یوز ہو رہا ہے، جس کا ٹرائل ہو رہا ہے، وہ ہے چائنا کا ویکسین. تو وہ چائنیز ویکسین کی فیز 3 اسٹڈیز پاکستان میں ہو رہی ہے. پاکستان میں ہو رہی ہے، ترکی میں ہو رہی ہے، اور کچھ اور ممالک میں ہو رہی ہے. ان تمام ممالک نے چائنا کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو ویکسین دستیاب ہوگا. کیونکہ ویکسین اس سال تو جو امریکہ میں بن رہا ہے اور جو ویسٹرن ممالک میں جنہوں نے آلریڈی خرید لیا، یہ تمام ویکسین جو اس وقت بن رہا ہے، جو ڈوسز کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی پیمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے. آپریشن وارپ سپیڈ سے ٹیکس پیئر منی جو تھا وہ آلریڈی بلینز آف ڈالرز کے اندر انویسٹ کیا جا چکا ہے مینوفیکچرنگ کے اندر فار دس ویکسین. تو یہ امریکنز کو تو فری اویلیبل ہوگا. یورپ کے اندر بھی انہوں نے خرید لیا ہے ویکسین آلریڈی. تو جو ہے ویکسین یہ والا پرابیبلی پاکستان کے اندر بہت مقدار میں دستیاب نہیں ہوگا. آلدو کمپنی نے کہا ہے کہ وہ پوری ورلڈ کے لیے بنا رہی ہے، گلوبل ڈسٹریبیوشن کے لیے بنا رہی ہے، لیکن جو ہے آپ کو اکوائر کرنا پڑتا ہے، یو ہیو ٹو بائی دا ویکسین فرام دا کمپنی. پاکستان اس وقت چائنا کے ساتھ کر رہا ہے کام، فائزر جو ہے وہ کر رہی ہے امریکہ کے ساتھ کام. پاکستان کے پاس آئی ڈونٹ تھنک کہ آلٹرنیٹو تھا کوئی، چونکہ تمام اور ممالک نے تمام اور ویکسینز جو ہیں آلریڈی خرید لیے تھے، یعنی کہ ان کے اپروول سے پہلے، ان کی اسٹڈیز، ان کی ٹرائل سے پہلے انہوں نے پروکیور کر لیے تھے. تو اب یہ کہ پاکستان کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کس طرح یہ ویکسین لے سکتا ہے، لیکن یہ صرف ایک ویکسین نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے اندر افورڈیبلٹی کیسے ہوگی اس ویکسین کی، کیا پاکستان کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ وہ اتنی مقدار میں ویدر چائنیز ویکسین ہے، ویدر فائزر کا ویکسین ہے، یا کوئی ویکسین خرید سکے گا کہ وہ تمام پاپولیشن کو ویکسین لگا سکے. پاکستان کی بھی بہت بڑی پاپولیشن ہے، کوئی چھوٹی پاپولیشن نہیں ہے، اور پاکستان خود مینوفیکچر نہیں کر رہا ویکسین، تو ان کو ظاہر ہے کہ اس قیمت پہ تو نہیں ملے گا ویکسین جس قیمت پہ مینوفیکچر کیا جا رہا ہے، پروفیٹیبلٹی رکھی جائے گی. تو از اٹ پاسبل فار پاکستان ٹو بائی دا ویکسین دیٹ از نیڈیڈ فار دا انٹائر پاپولیشن؟ سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. دا ٹرسٹ فیکٹر، ویدر اٹس یونائٹڈ اسٹیٹس اور پاکستان اور یورپ، از اسٹل گوئنگ ٹو پلے اے فیکٹر. لیکن اگر 90% افیکٹونیس ہے تو لوگ چاہیں گے کہ بھائی ہم لگا لیں، چونکہ وہ کہیں گے کہ بھائی اگر ویکسین لگ جاتی ہے تو ہمارے بچے، ہم سب بچے رہیں.
ویکسین کی تیاری کے بارے میں کئی سوالات اٹھتے ہیں، یعنی یہ کہ سب سے پہلے ویکسین کو کہاں ذخیرہ کیا جائے گا، اور کن افراد کو ترجیحی بنیادوں پر یہ دی جائے گی، اس بارے میں امریکہ میں کرونا وائرس ویکسین کی تیاری اور اس کی تیزی کے ساتھ ترسیل کے حکومتی منصوبے آپریشن وارپ سپیڈ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں مئی تک ہرڈ امیونٹی یعنی بیشتر امریکیوں میں وائرس کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ واضح ہے کہ ابتدان فرنٹ لائن ورکرز یعنی ڈاکٹروں، نرسوں اور زیادہ خطرے سے دو چار افراد کو ویکسین کی خوراک دی جائے گی۔ یہی سوال ہم نے کیا ڈاکٹر رشید چھوٹانی سے کہ یہ ویکسین پہلے کسے ملے گی۔ وبا امراض کے ماہر ڈاکٹر رشید چھوٹانی کا کہنا تھا،
یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پرائیورٹی کیا ہے۔ اس وقت پرائیورٹی جو ہے وہ کم از کم یہ نظر آ رہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ ہیلتھ ورکرز کو دیا جائے جو کہ ان لائن آف سم کائنڈ آف پرابلم جو کووڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایلڈرلی کو دیا جائے جو کہ جن کے پاس دوسری جن کو دوسری بیماریاں کوموبیڈیز ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اسینشل جو لوگ ہیں ان کو دیا جائے، مشن اسینشن جسے ہم کہتے ہیں لوگ ان کو ملا دیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے اسکول کے اندر ٹیچرس کو اور بچوں کو دیا جائے، پھر ایک ٹائم آئے گا کہ یہ جنرل پاپولیشن کو بھی ملے گا۔ تو آئی تھنک کہ جب تک بائی دا ٹائم اٹ گیٹس ٹو دا جنرل پاپولیشن وہ مارچ اپریل اگلے سال کا آ گیا ہو۔
اس رپورٹ کا دوسرا حصہ ہم کل آپ کے لیے پیش کریں گے۔ آسٹریلیا کے ایک تحقیقی ادارے کے مطابق پچھلے 5 سالوں میں عالمی دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی، لیکن افغانستان، پاکستان اور بھارت میں دہشت گرد حملے ابھی تک چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی۔
آسٹریلیا میں ایک ادارہ انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پچھلے 5 سالوں میں دہشت گردی سے ہونے والے اموات عالمی سطح پر متواتر کم ہوئے ہیں اور اب اس فہرست میں پاکستان 7 نمبر پر ہے۔ اس وقت افغانستان دنیا میں دہشت گردی سے متاثرہ ملکوں میں پہلے نمبر پر ہے، اور جس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ عالمی تنازعات دنیا میں 96% دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کے بعد دہشت گردی سے متاثر ملکوں میں بھارت کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغرب میں دائیں بازو کی انتہا پسند تنظیمیں اور یورپ میں داعش کی حامی تنظیمیں دہشت گردی کا چیلنج پیش کرتی ہیں۔ لاہور میں ادارہ امن و انصاف کے سربراہ پیٹر جیکب کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹ حوصلہ افزا ہے، لیکن اس وقت بھی پاکستان میں دہشت گردی کے ابھرنے کے لیے تمام عوامل موجود ہیں۔
دہشت گردی یقیناً 2014-15 کے بعد میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، خاص طور پر جو ٹیریٹوریل کنٹرول تھا وہ حاصل کر لیا گیا ملٹری ایکشن میں، اور بعد میں کچھ ریہیبلیٹیشن کا بھی اس طرح سے پروسیس وہ چلا، لیکن اب 2020 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بم دھماکے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، خاص طور پر جو افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، اور پھر بلوچستان میں، کراچی میں بھی واقعات ہوئے ہیں۔ پچھلے سال کی یہ رپورٹ اس حد تک تو کافی مدد دیتی ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کچھ حوصلہ بھی پکڑیں، لیکن دہشت گردی کے محرکات میں چیزیں شامل ہیں، مثال کے طور پر ایک تو ایک آئیڈیولوجی کا ہونا، ایک مائنڈ سیٹ کا ہونا، پھر اگر ادارے کمزور ہوں اور جمہوریت مضبوط نہ ہو اس سے بھی ہوتا ہے، خوشحالی اگر کم ہو۔
2021 اب قریب ہے، ایسے میں آپ کے خیال میں دنیا کو اپنی نظریں کہاں جمانی چاہیے؟
میرا خیال ہے کہ خاص طور پر جب تک یہ کشمیر اور افغانستان میں خاص طور پر حالات نارمل نہیں ہو جاتے اور وہاں پہ وہ ایک پختہ جمہوریت والی بات نہیں آ جاتی، خاص طور پر کشمیر میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو پاکستان میں خطرات بیرونی اعتبار سے بھی ہیں اور اندرونی اعتبار سے بھی، کیونکہ یہاں پر گزشتہ 6 مہینوں میں کم از کم فرقہ وارانہ طور پہ ایک کشیدگی اور منافرت کا ماحول تھا، اس کو گرم کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اور دیگر اقلیتیں بھی جو ہیں اس سے پریشان ہیں، ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے احمدی کمیونٹیز کی، اس کے علاوہ جو بلاسفیمی کے قانون کا استعمال ہے وہ کافی ہو رہا ہے۔
یہ تھے پاکستان میں ادارہ امن و انصاف کے سربراہ پیٹر جیکب۔ دوسری طرف امریکہ کے ڈیلاویر یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر مختدر خان کا کہنا تھا کہ مغرب میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن انہیں دہشت گردی کی فہرست میں شمار نہیں کیا جاتا۔
جو کلاسیفیکیشن ہے ٹیررزم کا، اس کا بہت بڑا انسٹرومنٹ ہاتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یاد ہوگا کہ یہاں ساؤتھ کیرولائنا میں 2 سال پہلے ایک ڈیلن روف نام کا گورا لڑکا کالے چرچ میں جا کر تقریباً 8 یا 9 لوگوں کو مار دیا، صرف اسی وجہ سے کہ وہ کالے تھے، اور وہ شدت گردی کا ایکٹ کو انہوں نے ٹیررزم کا کلاسیفیکیشن نہیں دیا, ماس مرڈر اور اس کو 9 ڈفرینٹ مرڈرز پر پروسیکیوٹ کر کے جیل کو بھیج دیا. لیکن اس طرح کی کلاسیفیکیشن سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا بیس میں نہیں آتا. تو اگر آپ اس سال کی ٹیررزم کی لسٹ دیکھیں تو آئیسس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, القاعدہ کے, حزب اللہ, حماس وغیرہ کے ایکٹیویٹیز کو ٹیررزم کے اندر کلاسیفائی ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کے ایکٹ ابھی یہاں پہ مشیگن کے گورنر کو کڈنیپنگ کی جو کیس تھی اس کو بھی ٹیررزم کی طرح سے کلاسیفائی نہیں کیا گیا.
جیسے نظریاتی جنگ جو ہوتی ہے وہ بھی ایک دہشت گردی کی بنیاد بنتی ہے, لیکن رپورٹ میں جس طرح کہا گیا ہے کہ عالمی تنازعات دہشت گردی کو جنم دیتے ہیں, اس سے آپ کے سطح کے اتفاق کرتے ہیں؟
دیکھیے, جب سول وار ہوتی ہیں, ٹینشنز, پراکسی وار ہوتی ہیں, اس سے جس طرح سے ویپنز کا ڈسٹریبیوشن ہو جاتا ہے اور جو ویپنز کی گلٹ ہو جاتی ہے اس علاقے میں, وہاں پہ وہ جنگ کے بعد وہ ہتھیار پھر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. وجہ سے بھی آپ کو اتنا زیادہ وائلنس نظر آ رہا ہے. اور ہم ایک ایسے دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں اکنامک ڈفرینسز بہت ہی زیادہ ہے, تو یہ بھی ایک وجوہات ہے کہ دنیا میں ٹیررزم جیسے ایکٹیویٹیز بڑھیں گے, کیونکہ امیر اور غریب کے بیچ میں بہت ہی زیادہ فرق آتا جا رہا ہے.
یہ تھے ڈیلاویئر یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر مختدر خان, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
یہ ادارے آکسفیم کا کہنا ہے کہ G20 ملکوں نے جتنی رقم یمن کے جنگ اور بھوک سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے دی, اس سے 3 گنا سے زیادہ رقم کے ہتھیار سعودی عرب کو فروخت کیے, جو یمن کی جنگ میں ہوتیز کے خلاف برسرے پیکار ہے. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اس کے محرکات اور یمن کی جنگ کو بڑی حد تک عالمی سطح پر فراموش کیے جانے کے اسباب پر مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے. آئیے سنتے ہیں.
آکسفیم نامی چیریٹی آرگنائزیشن نے گزشتہ ہفتے جاری ہونے والی اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ G20 ممالک نے, جن کا ورچوئل اجلاس سعودی عرب کی میزبانی میں ابھی ختم ہوا ہے, 2015 میں جب سے کہ یمن کی جنگ میں سعودی عرب شامل ہوا ہے, اسے کوئی 17 ارب ڈالر سے زیادہ کے ہتھیار فروخت کیے ہیں, جبکہ G20 کے ان ممالک نے یمن میں امداد کی مد میں اس رقم کی صرف ایک تہائی رقم دی ہے جتنی رقم کی انہوں نے ہتھیار سعودی عرب کو فروخت کیے ہیں. ہرچند کے بعض یورپی ممالک نے یمن کی جنگ میں, جسے اقوام متحدہ نے دنیا کا بدترین انسانی بحران قرار دیا ہے, سعودی عرب کی مداخلت کے بعد اس کے لیے ہتھیاروں کی فروخت روک دی ہے, لیکن G20 کے متعدد ممالک ہتھیاروں کی فروخت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. جنگ سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے رقوم کی فراہمی کے مقابلے میں جنگ میں مداخلت کرنے والے ملک کے لیے اسے 3 گنا زیادہ رقم کی مالیت کے ہتھیار فراہم کرنے کے بارے میں مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا ہے.
بہت مشکل سوال ہے, لیکن یہ سوال ایسا ہے جو ہم نے پچھلے 50 سال سے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی. بس بات یہ ہے کہ جہاں تک ویپنز کی سیل کا معاملہ آتا ہے, وہ صرف اندرونی سیاست کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ایکسٹرنل سے ڈیفنس اور سیکیورٹی کے معاملے آ جاتے ہیں, ان کی بیسس پہ ہوتی ہے. اب اس کے لیے لابیز بڑی مضبوط ہیں. سعودی عرب جیسے ممالک, کیونکہ بڑے انسیکیور ممالک ہیں اور بڑی حد تک وہ اپنی آٹوکریٹک قسم کی گورنمنٹ رکھتے ہیں, ان کو اس قسم کے ویپنز لینے بڑے ضروری ہو جاتے ہیں, بیکاز اسی طریقے سے وہ اپنی سائیکولوجیکل نفسیاتی قسم کا کنٹرول قائم رکھنا چاہتے ہیں. ایک جو ہے اس سے جو غریب ملک ہیں ان میں وہ خاص ڈیولپمنٹ پیدا نہیں ہوتی اور اس لیے وہ خاص اہمیت بھی نہیں دیتے, اور پھر جو ان کو پولیٹیکل انٹرسٹ اپنے لینے ہوتے ہیں وہ دوسرے طریقے سے حاصل ہو سکتے ہیں, تو اس لیے ایک کو اتنی اہمیت نہیں دیا جاتی. آپ کو معلوم ہے کہ جو یونائیٹڈ نیشنز کی ایک ریشو ہے کہ تمام ملک جو ڈونر کنٹریز ہیں وہ کم از کم 1% آف جی ڈی پی جو ہے اس قسم کے سب ایڈ کے لیے دے, لیکن کوئی بھی ملک اس مقام پہ نہیں آتا کہ جو ڈیفینس ایکسپورٹس ہیں ان کا مقصد بالکل اور ہے. اس میں ڈومیسٹک کانسٹیچوئنسی بھی شامل ہے اور ایکسٹرنل جو سیکورٹی آبجیکٹو ہوتے ہوئے شامل ہوتے ہیں. جہاں تک ایڈ ہے اس کے لیے ڈومیسٹک کانسٹیچوئنسی کوئی نہیں, یہ صرف اسی لیے استعمال ہوتے ہیں کہ شاید اس کے استعمال سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے, لیکن زیادہ تر جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ملٹری اکوپمنٹ کی ایکسپورٹ سے ہوتا ہے.
جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا جس صورتحال کو اقوام متحدہ دنیا کا بدترین انسانی بحران کہتی ہے اس سے نمٹنے کے لیے کوئی خاطر خواہ کوششیں عالمی سطح پر کیوں نہیں کی جا رہی ہیں؟ اور کیا اس جنگ اور انسانی المیہ کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا،
یمن کا جو تنازع ہے وہ ایک پروکسی وار ہے، وہ بیسیکلی اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ جہاں پر ایران اور جو گلف کے جو عرب ممالک ہیں ان کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کے لیے یہ پروکسی بن چکی ہے، جہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو اس لیے یمن کا مقصد اور ہے. یمن کے اندر جو مشکلات پیدا ہوئی ہوئی ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ تھیں، لیکن ان اس کانفلکٹ کو حاصل کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک قسم کی رپروشما پیدا ہو چکی تھی کہ جو ملک کے اندر جو گورنمنٹ ہوتی تھی یا پولیٹیکل گروپس ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے تھے کہ یہ مشکل جو ہے، یہ چیلنجز جو ہیں زیادہ آگے نہ بڑھ. لیکن جب سے یہ پروکسی وار بنی ہے اس کا مقصد بدل گیا ہے اور اس کا کانٹینٹ بدل گیا. تو اب جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جنگ تو جاری ہے، یہ چل رہی ہے، لیکن چونکہ دنیا میں دوسری پرابلمز جو ہیں وہ زیادہ اہمیت حاصل کر چکی ہیں اس لیے اس کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہو رہی جو کہ اس کو ہونی چاہیے تھی. فار ایگزامپل دیکھیے، اس وقت جو پرابلم ہے وہ کرونا وائرس کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرابلم ہے کہ دنیا کے اندر جو بیلنس آف پاور کی جو ٹینشن پیدا ہو چکی ہے چین کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، اس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ریجنز میں اپنے کانفلکٹ پیدا ہو گئے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ ہی میں آلریڈی کہ جو اسرائیل کے جو تعلقات پیدا ہوئے ہیں یو اے ای کے ساتھ یا بحرین کے ساتھ یا سوڈان کے ساتھ، ان کا بیسک مقصد یہی ہے کہ اس علاقے میں جو امبیلنس پیدا ہو گیا تھا اس کو اپنے انٹرسٹ کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا. چونکہ یہ دوسرے میجر ایشوز آگے بڑھ کے آ گئے ہیں، اس لیے یمن جس کے اندر مشکلات بہت سیریس پائی جاتی ہیں اور بہت بڑھ رہی ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی.
یہ تھے ڈاکٹر زبیر اقبال. قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے کے 41 سال پورے ہونے پر 4 نومبر کو امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس جانب اشارہ کیا کہ ایرانی حکومت اپنے مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بدستور یرغمالی بنانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے ایران پر زور دیا کہ وہ امریکی شہریوں مراد تہباز، سیامک اور باقر نمازی کو رہا کر دے جنہیں غلط طور پر حراست میں رکھا گیا ہے. ساتھ ہی اسے چاہیے کہ وہ ایف بی آئی کے ایجنٹ رابرٹ لیونسن کے انجام کے بارے میں بھی بتائے جنہیں 13 برس پہلے اغوا کیا گیا تھا. لیکن جیسا کہ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ یہ بے گناہ لوگ ہی ایرانی حکومت کے مظالم کے واحد شکار نہیں ہیں، بلکہ طویل عرصے سے اس حکومت کے شکار ایرانی عوام بھی ہیں جو بہتر سلوک کے مستحق ہیں. ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جاوید رحمان کی حالیہ رپورٹ میں وزیر خارجہ پومپیو کے جائزے کی تائید کی گئی ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تھرڈ کمیٹی میں اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے مسٹر رحمان نے کہا کہ ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال انسانی حقوق کی سوچی سمجھی خلاف ورزیوں اور بلا خوف و خطر کی جانے والی کارروائیوں سے عبارت ہے. گزشتہ سال حکومت مخالف مظاہروں پر ایرانی حکومت کے ظالمانہ رد عمل کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں سینکڑوں لوگ ہلاک کر دیے گئے تھے، مسٹر رحمان نے کہا کہ ایران کے لیے لازم ہے کہ وہ نومبر 2019 اور جنوری 2020 میں کیے جانے والے مظاہروں کے خلاف پرتشدد کارروائی کی آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ تفتیش کرائے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے. تاہم ایرانی حکومت کے رویوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ شفافیت اور انصاف اس کے لیے تشویش کا باعث بالکل نہیں ہے. اس کی کارروائیوں میں ایذا رسانی اور مظاہرین کے خلاف کڑی سزائیں، انصاف کے لیے آواز بلند کرنے والوں کو ہراساں کیا جانا اور ذمہ دار افراد کو جواب دہ نہ ٹھہرانا شامل ہے. خصوصی نمائندے رحمان نے زبردستی اقبال جرم کرانے کے بعد مظاہرین کو سزائے موت دیے جانے اور سیاسی قیدیوں کے لیے جیل کی تشویشناک صورتحال کا بھی حوالہ دیا. ان میں وکلاء، صحافی اور انسانی حقوق کے علمبردار شامل ہیں.
ایران میں سماجی، اقتصادی اور سیاسی صورتحال پر عوامی اختلاف کو دبانے کی کوشش کے سلسلے میں ایک واضح تصویر ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ جیسا کہ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے ایران کے رہنماؤں سے کہا کہ ایران میں صحیح خوشحالی صرف اسی صورت میں آئے گی جب آپ اپنے لوگوں کو دہشت کا نشانہ بنانا اور جیلوں میں بند کرنا روک دیں گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ بنیادی وقار پر مبنی سلوک اختیار کریں گے جس کا بنی نوع انسان کا ہر فرد مستحق ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل سیاسی جماعتیں آج جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں حکومت کے خلاف ایک جلسہ کر رہے ہیں۔ افغان صدارتی محل کے ترجمان صدیق صدیقی نے تصدیق کی ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان امن بات چیت کے طریقہ کار سے متعلق 21 نکات پر سمجھوتا طے پا گیا ہے، تاہم بعض امور پر اتفاق رائے ہونا ابھی باقی ہے۔ اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو آج پیر کے روز پہلی پریزیڈنٹ ڈیلی بریف دی جا رہی ہے، جس کے تحت ان کی رسائی قومی سلامتی کے امور پر انٹیلیجنس کی تیار کردہ رپورٹ تک ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو خبروں اور اعلی تہاسرا کی رپورٹوں پر میں اپنی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی